الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء میرے دوستوں اور لوگوں اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو پھر ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا پڑے گا. ارشاد عالی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بندہ دنیا میں بندہ بن کر آیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے تو یہی بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ولی بن کر جائے گا، اللہ کے دوستوں کے صف میں داخل ہو کر جائے، اور اگر اس نے اپنے نفس کی اور شیطان کی مرضی پر یہ چلے گا، سر سے پیر تک کوئی جز بھی اس کا اگر اپنے نفس کی مرضی پر چلا، سر سے پیر تک، کیونکہ بندہ کا ہر جز بندہ ہے، غلام کا ہر جز غلام ہے، بندے کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے ہے، اس کے دن بھی اللہ کی غلامی کے لیے ہیں، بندے کی ہر سانس اللہ کی بندگی کے لیے ہے، مسجد میں بھی وہ بندہ ہے، دفتروں میں بھی بندہ ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، فلپائن میں ہو، کہیں بھی جاؤ، ہماری بندگی کا توق ہماری گردن میں. مبارک ہے وہ بندہ جو روئے زمین پر جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے. دنیا میں کسی مقام پر، دنیا میں کسی وقت پر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سر سے پیر تک کہیں بھی اللہ کی نافرمانی میں اپنے کو ملوث کر دے. اگر ہو جائے، انسان ہے، خطا ہونا ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں، معصوم ہونا نبیوں کی شان ہے، لیکن گٹر میں گرنا اور چیز ہے اور پڑے رہنا اور چیز ہے. جلدی سے توفیق توبہ جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ایک بزرگ شعر فرماتے ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. اللہ کا راستہ اس طرح سے نہیں کہ اگر کوئی خطا ہو گئی تو وہ ہر وقت گناہوں کو یاد کر کے اسی غم میں پڑے ہوئے ہیں. شیطان کبھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ کرا کے اسی کے غم میں اس کو مبتلا کر دیا. اب ہر وقت کہتا ہے ہائے ہم سے ایسا گناہ ہو گیا اور ہم سے یہ ہو گیا، اور تسبیح و ذکر میں بس وہی ایک غم، لہذا گناہوں کی یاد میں لگا کر خدا کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو رکعت توبہ پڑھ کر خوب دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی نہ کرو. ہم گناہوں کی یاد کے لیے نہیں پیدا ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب اب ہماری کیسے بخشش ہوگی، ایسے مجرم کمینے بے غیرت کی جو بار بار توبہ ٹوکتا ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ دراصل تو صورتاً متوازن معلوم ہوتا ہے، صورت حقیقت میں انتہائی متکبر اور حق تعالیٰ کی عظمتوں سے ناشنا ہے. اس کی مثال ایک بات بتاتا ہوں. ضلع سلطان پور میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں کچھ ملازمین ایک ہوٹل میں، سرکاری نوکر ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے، تو ایک سرکاری ملازم چلا گیا وطن اپنے، اس کا 8-10 سال کا بچہ اس کو چھوڑ گیا اسکول میں، اور اسی سرکاری ہوٹل میں اس کا کھانا لگا گیا جہاں وہ کھاتا تھا. حکومت کی طرف سے وہ ہوٹل ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین کے بھی. وہ 10 سال کا بچہ تھوڑا سا کھا کے اور پھر بھوکا رہتا تھا, تھوڑا سا کھا کے بھوکا رہتا تھا. تو میری والدہ نے اس سے کہا کہ آج کل تم کیوں کمزور معلوم ہو رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں بہت تھوڑا کھا رہا ہوں. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا زیادہ کھاؤں گا تو میرے ابا کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا. میری اماں نے کہا کہ بیوقوف, اتنا ہی بل بنے گا, چاہے تو آدھی روٹی کھا لے اور چاہے 3 روٹی کھا لے, 4 کھا لے, پیسہ اتنا ہی دینا پڑے گا. سرکار نے کہا یہ ہے کہ کس نے آدھی کھائی, کس نے 1.5 کھائی, اتنا حساب کون کرتا ہے؟ وہ پورا دینا پڑے گا. اس کے بعد سے صاحب اس نے ایسا کھایا کہ اس کا پیٹ, میں نے دیکھا خود کہ پیٹ باہر آ گیا. ایسا ڈٹ کے کھاتا تھا کہ 4 انگول اور باہر پیٹ نہ رہا, 4 روٹی کھانے لگا, ٹھوس ٹھوس کے کھانے لگا. تو جیسے وہ نادان تھا کہ ہم اگر اتنا کھا لیں گے تو ہمارے ابا کو دینا پڑے گا, ایسے ہی شیطان ہم کو نادانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اب تمہاری کیسے مغفرت ہوگی. اب ہمارے گناہوں کی عظمتوں کو پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی عظمتوں کو ہماری نظروں سے اوجھل کرتا ہے, تاکہ ربا سے مایوس ہو کر اللہ کی چوکھٹ و دروازے سے محروم ہو جائے. شیطان کی تو ہر طرح کوشش یہی ہے کہ بندہ خدا سے دور ہو جائے. جب دیکھتا ہے کہ اس طرح سے نہیں دور ہوا تو پھر اس طرح سے مایوس کر کے دور کرتا. لہذا اب اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کو یہ شخص جو ہے اپنی تواضع کی راہوں سے, اپنی تواضع نے ہم اتنے مجرم, اتنا گناہ ہو رہا ہے, 100 دفعے تو میری توبہ ٹوٹ گئی, اب اللہ میاں کیسے معاف کریں گے. بس صورتن تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے خاکسار اپنے کو مٹائے ہوئے تواضع سے, مگر حقیقت میں یہ انتہائی متکبر ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقبہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی متکبر ہے, اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اس سے بڑا تکبر والا کون ہوگا جو اپنی گناہوں کو عظمت دے رہا ہے اللہ کی رحمت کے مقابلے. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ایک بیل کے اوپر ایک مچھر بیٹھ گیا, جب اڑنے لگا تو اس نے کہا معاف کیجئے گا, بلا اجازت بیٹھا تھا, اب میں جا رہا ہوں تو سوچا جاتے جاتے آپ کو خوش کر دوں, معافی مانگ لوں. تو بیل نے ہنس کر کہا بیوقوف, جب تو بیٹھا تھا تو بھی مجھے پتا نہیں چلا کہ تو کب بیٹھا اور تیرے اڑنے کی خبر مجھ کو نہیں تھی اگر تو یہ نہ کہتا. حکیم الملک فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال اگر زمین سے آسمان تک ہمارے گناہ بھر جائیں, زمین سے آسمان تک, لیکن ہماری ایک آہ اور ہمارے ایک آنسو زمین سے آسمان تک کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی. ان کو اپنے گناہوں کو بڑا مت سمجھو, گناہوں کو زہر سمجھ کر, اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھ کر گناہوں سے ڈرو, احتیاط کیجئے, انتہائی بغض رکھیے نافرمانی سے, یہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں. لیکن جب ہو جائے تو پھر اس کو اتنا بڑا نہ سمجھیے کہ اب اللہ میاں نعوذ باللہ عاجز ہو گئے. 100 مرتبہ نہیں, 1 لاکھ مرتبہ نہیں, 1 کروڑ بھی نہیں, بے شمار خطائیں ہو جائیں تو آپ گناہ کرتے کرتے انسان تھک سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے. گناہ کرتے کرتے جنازے نکل جائیں, کمزور ہو کر بالکل قبروں میں دفن ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ اب ہم تم کو معاف کرتے کرتے تھک چکے بھائی, اب تم کوئی دوسرا خدا تلاش کرو, ایسا وہاں سے آواز نہیں آئے گی. 7 بار اگر توبہ شکستی بازا, اللہ کے ہاں تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر سینکڑوں دفعہ تم نے توبہ توڑ دیا ہے تو بھی تم آ جاؤ, ہمارے ہاں مایوسی نہیں. کوئی نا امیدی مرو امید ہاس, نا امیدی کا راستہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس, شیطان کے کہنے پر تاریک اور ظلمتوں اندھیروں کی طرف مت جاؤ, اللہ کی رحمت کے بے شمار خورشید اور آفتاب روشن بے شمار جمع استعمال کیا. اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے رہو, بعض وقت میں کسی سے اللہ کو یہی پسند ہے. فرشتوں کی تو پاک بازی اللہ نے رات دن دیکھتے رہتے ہیں, اگر یہ رونے والے بندے گڑگڑانے والے اور مغفرت مانگنے والے بھی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ان پر بارشیں کرے، مغفرت کی ان پر ظہور فرمائے. توبہ کرنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے. لیکن گناہ سے پہلے نفس کو یہ مضمون مت بتانا. گناہ سے پہلے تو نفس کو دکھاؤ بالکل دوزخ کی آگ، اللہ کا غضب، اور انتہائی اپنے نفس کو ڈراؤ کہ ہو سکتا ہے اسی گناہ کی حالت میں موت آ جائے، توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو. کشمیر کا وہ نوجوان لڑکا جو جنرل اسٹور سے جا رہا تھا اور راستے میں یہ گفتگو کر رہا تھا سائیکل کے پیچھے اپنے دوست کے ساتھ، سائیکل پر ڈبل سواری تھی، لالو کھیت سے گزر رہے تھے، دستگیر سے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کل اتنا ٹین گھی لانا ہے، اتنا تیل لانا ہے، اتنا مرچا لانا ہے، اتنا ہلدی لانا ہے، اتنے نے بس نے ٹکر مارا. اسی وقت لالو کھیت کی سڑک پر خون بہ گیا. جوانی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. ہر وقت انسان سوچے کہ پتا نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اس لیے گناہ پر جرت تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. جلدی سے کمر باندھو، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر صبح ہوئی ہے، جلدی کمر کو باندھو اور دو رکعت توبہ پڑھو. اللہ سے روئے جاؤ. انشاءاللہ تعالی مسجد میں ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ خدا تعالی سے رونے والا یہ اشک ندامت اور یہ وہ دل قلب نادم، اللہ کریم ہے اس بات سے کہ ایسے لوگوں کو عذاب دے. علامہ ابوالقاسم قشیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کی کوئی بری خواہش چھوڑ دی، جس کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا ہوئی اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ کریم ہے، اس بات اللہ اکرم ہے کہ وہ ایسے دل کو عذاب دے. ایک شخص کہا اس کو نصیحت کر دو. بزرگ آدمی تھے، فرمایا کہ تین نصیحت کرتا ہوں. زرد قلب کا انصح ان نسا ہے سلاتا، تین نصیحت کیا. زرد قلب کا، یہ علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں اپنے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ زرد قلب کا انصح، اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو اور حفاظت کرو کہ ایک سیکنڈ کو بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو. نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. ایک سیکنڈ بھی غفلت کو اپنے لیے موت سمجھیے. اتنا احساس تو ہو کہ ہم ان کے ہیں. اللہ کی یاد کم سے کم دل میں رہے، مگر دل میں جب ہوتی ہے، جب زبان سے یاد کرے اور اہل ذکر کی صحبت میں اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، اہل اللہ کی صحبت میں اتنا عظیم الشان یقین اور اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے جو سینکڑوں سال تہجد سے نہیں نصیب ہوتا. شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مثنوی پڑھا رہے تھے اور کعبہ شریف میں پڑھا رہے تھے اور حکیم الامت جیسا شاگرد پڑھ رہا تھا، ایک سوال کیا کہ حضرت یہ مولانا رومی اللہ والوں پر اتنے کیوں مرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعریف میں اتنا جان کیوں دیتے ہیں، بزرگوں کے نام سن کر مست ہو جاتے ہیں. خود حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں اتنا باوصول ہوں، میرے یہاں اتنی شان انتظام ہے کہ مجال نہیں کہ کوئی وقت کہیں سے ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جب میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو اشرف علی پھر ہوش میں نہیں ہوتا، اللہ والوں کی محبت میں پھر میں سب بھول جاتا ہوں. تو فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا رومی جو اہل اللہ کا تذکرہ کر کے مشغول ہو جاتے ہیں اور شمس الدین تبریزی اپنے شیخ کا نام لے کر صفحے کے صفحے ان کی تعریف میں رنگ دیتے ہیں، کہ جب شام میں داخل ہوئے اور شمس الدین تبریزی اس ملک کے شام میں رہ رہے تھے، جب شام کے حدود میں ان کی اونٹنی داخل ہوئی، پہلے زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، جب اونٹنی داخل ہوئی تو اس کو روک دیا اور کہا کہ اس رہی یا ناقتی، اس رہی یا ناقتی تابل امور، اے میری اونٹنی ٹھہر جا، میرے سب کام اچھے ہو گئے. ان تبریز لنا ذات الصدور، یہ شہر تبریز میرے دل کے راز کی کا شہر ہے. سبحان اللہ، جو اللہ والا جہاں ہوتا ہے اس شہر کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے شیخ کی شہر کی تعریف کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ اسرحیہ لو ناقتی حول الریاض، اے میری اونٹنی تو باغات کے شام کے باغوں کے کنارے کنارے خوب چر لے. ان تبریز لنا نعم المفاد، شہر تبریز میرے لیے بہترین فیض کی جگہ ہے. فیض فیوز اڑ جاتا ہے جو اللہ والوں سے دور رہتے ہیں. فرمایا اس کے بعد از فراز عرش پر تبریزیاں، ہر زمان از کو ہے روح انگیز جان، اے خدا ہر سانس ہر لمحہ آسمان اعظم یعنی عرش عظیم سے شہر تبریز والوں پر رحمتیں نازل ہوں. از فراز عرش پر تبریزیاں، تبریزیاں تبریز والوں پر رحمت نازل فرما. یہ محبت شیخ کی عزت ہے، اس درجے شیخ کی محبت کی شہر تبریز کی بھی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے جامع لبریز مل رہا تھا. تبریز کی تعریف اس لیے ہو رہی تھی کہ جامع لبریز مل رہا تھا، اللہ کی محبت کا جام بھرا ہوا. تو حاجی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، معروف پاگل ہو جاتے ہیں اپنے شیخ کا نام سن کر. تو حاجی صاحب نے اس کا جواب دیا، مثنوی کے ماہر حاجی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مولانا جلال الدین رومی سینکڑوں سال تہجد پڑھ کر اللہ کے قرب کے اس مقام پر نہ پہنچتے جس مقام پر شمس الدین تبریزی کی جوتیاں اٹھا کر ان کے دعاؤں کے صدقے میں ان کے فیض و صحبت سے پہنچ گئے. خواجہ عزیز الحسن مجروح فرماتے ہیں حکیم الامت کو خطاب کر کے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. دیسی آم جب لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بنتا ہے تو دیسی آم بھی لنگڑے آم سے ہی کہتا ہے کہ ہم تو دیسی تھے، کھٹے تھے، میرا ذائقہ خراب تھا، نام بھی دیسی تھا، لیکن تمہاری صحبت سے آج ہم کیا بن گئے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقیں پھراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. تو میرے دوستو یہ چیز ہے، سینے میں درد دل اللہ کی محبت کا اللہ والوں ہی کے سینوں سے عطا ہوتا ہے. یہ کتابوں سے نہیں کوئی پا سکتا جب تک قطب بینی نہ کرے. یہ نعمت بعض وقت میں ایک منٹ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ زبان سے ایسی نکلوا دیتے ہیں کہ ساری زندگی روشن ہو جاتی ہے اس کے لیے. جو لوگ رہنے والے ہیں اور صحبتیں اٹھانے والے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، ان کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جہاں کہیں کوئی بندہ ایسا مل جائے، میرا شعر پرانا، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہوں کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. روئے زمین پر ایسے بندے جہاں مل جائے جو اللہ کی محبت کا درد لیے دن و رات گزارتے ہیں، ان کی صحبتوں کو اپنے لیے کیمیا سمجھیے. کیمیا جیسے پارس پتھر، پارس جو ہے لوہا، جب پارس پتھر سے ٹچ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے تو فوراً سونا بن جاتا ہے. شاہ عبد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کروایا کہ میاں تمہارے پیر ایک دفعہ کہہ رہے تھے جونپور میں کہ لوہے سے کسی نے پوچھا کہ بارہ پتھر سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری صحبت میں لوہے جو ہیں کیسے سونا بن جاتے ہیں. بارہ پتھر نے کہا کہ مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوہا لے آؤ میرے سر ملا دو بس، پھر آنکھوں سے دے دو، دیکھ لو آنکھوں سے، خواجہ عزیز الحسن مجذور کو دیکھ لو، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو. یہ وہی لوہے تھے جو پارس پتھر کے پاس گئے تھے تھانہ بھون، اور حکیم امت کے صدقے میں بی اے علی تھے، عالم نہیں تھے، مگر مولانا رفیع عثمانی، مولانا تقی عثمانی جو محدث ہیں دارالعلوم کورنگی میں، وہ ان لوگوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ، یہ ہے صحبت کا اثر کہ مصر علماء کا شیخ بن رہا. یہ مصر کی ٹر مس ہو جاتی ہے پھر وہ بڑے کام کے ہو جاتے ہیں. صحبت ایسی چیز ہے، مسٹر کی ٹر مس ہوئی اور بس سونا بن گئے. تو صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینے میں اس کے اللہ کی محبت کا اپنی محبت کا ایک درد منتقل کر دیتا ہے. اہل اللہ کے سینوں سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک درد منتقل کر دیتا ہے جس سے اس کا سجدہ پھر سجدہ ہو جاتا ہے, اس کی نماز نماز بن جاتی ہے, اس کی تلاوت تلاوت ہو جاتی ہے, اس کی دو رکعت نماز ایک لاکھ رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے, یہی میں نے آج آیت تلاوت کی ہے. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو, کونوا مع الصادقین, جو اکامرین ہیں, مشائخ ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کے صحبت میں, ورنہ ان کے غلاموں کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھو. گندم اگر بہم نہ رہتا بھوس غنیمت است, گندم نہ ملے تو بھوسی کو غنیمت سمجھ لو, پانی نہ ملے تو تیمم کرو ڈھیلوں سے, کچھ دن میں یہ بھی نہ ملیں گے. شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک سفیر آیا بیچارہ مدرسے کا, حضرت نے کسی سے سفارش کر دی, ایک رئیس بیٹھے تھے کہ اس بیچارے کو کچھ مدرسے کے لیے دے دو. انہوں نے کہا حضرت ان لوگوں کا ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے, کوئی یہ بھی کھاتے ہیں اس میں. فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ دین کا کام کھا کر کے بھی نہیں کریں گے, اب بھی غنیمت سمجھ لو, یہ کچھ کھاتے ہیں تو کام تو دین کا کر رہے ہیں. آخر گھوڑا استعمال کرتے ہو تو چنا تو مانگے گا, خلی مانگے گا, کچھ کھائے پیے گا, کھاتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے لیے امام تلاش کریں گے اور تنخواہیں بڑی بڑی پیش کریں گے, زکات دینے کے لیے تلاش کریں گے, کوئی ملے ہی گا نہیں زکات لینے والا. اس لیے حقیر مت سمجھو ان کو. اس پر میں نے عرض کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے یہ ملتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنی تنہائیوں کی عبادتوں پر بڑے ہی ناز کر رہے ہیں, لیکن ان کی ایک لاکھ رکعت سے اس شخص کی دو رکعت جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی, عارف کی دو رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے افضل ہے. اس لیے محنتوں سے زیادہ صحبتوں کی فکر کرو, اپنی تنہائی کی محنتوں سے زیادہ اہل اللہ کی صحبتوں کا اہتمام کرو. مولانا رومی نے کیا بات کہی, فرمایا کہ دیکھو ایک شخص سیب کے لیے, سیب کھانے کے لیے سیب کے باغ میں جا رہا ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے دھوپ میں, اور ایک شخص درخت سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہے اور اس کو نیند بھی آ گئی. سیب جب گرے گا تو اس کے منہ ہی میں تو گرے گا. اللہ والوں کے پاس اگر سو بھی جاؤ تو بھی ان کی سانس اور ان فضاؤں کے انوار سے محروم نہیں رہتا آدمی. جس مثال کے طور پر رات کی رانی کے نیچے ہی شخص ہو گیا, رات بھر جاگ کر کے سونگا نہیں اس کو, رات بھر سوتا رہا, لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا دماغ تازہ ملتا ہے. اس نے کہا کیا بات ہے آج میرا دماغ تازہ ہے. رات کی رانی نے کہا کہ میری فیض صحبت سے تم تازہ تر ہو, اور میں نے کوئی تقریر بھی نہیں کی. اگر اہل اللہ خاموش بھی رہیں تو بھی ان کی صحبتوں سے فیض ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے, جون کا مہینہ تھا, لو چل رہی تھی فیصل آباد میں, ڈبا گرم ہو گیا, شدید گرم ہو گیا. مفتی زین العابدین جو تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے ہیں, تین سلیاں ڈھائی ڈھائی من کی برف پلا کے ڈبے میں رکھ دیا, سارا ڈبا ٹھنڈا ہو گیا. مفتی صاحب نے پوچھا اے دوستو ڈبا ٹھنڈا ہو گیا, کہا صاحب سب گرمی ختم. کہنے لگے کس کی وجہ سے, یہ کس کا فیض ہے یہ؟ کہنے برف کی سلیوں کا فیض ہے. پوچھا کہ برف کی سلیوں نے کوئی تقریر کی ہے؟ کہا تقریر تو نہیں کی. تو کیا دیکھ لیا صحبت؟ شیخ کو بھی اشارہ کیا, شیخ تقریر نہیں کرتے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے برف کی خاموشی سے آپ ٹھنڈے ہو گئے, اللہ والوں کی خاموشی سے بھی فیض پہنچتا ہے. وہ قلب سے قلب کے اندر چیزیں رابطے رہتے ہیں, قلب سے قلب میں, دل سے دل کے اندر خفیہ رابطے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ چیزیں پہنچتی رہتی. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم بناتے ہیں المرء علی دین خلیلہ, ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ جب دوستی ہوگی تو اس کے قلب کی چیزیں اس کے قلب میں آتی چلی جائیں. دو رکعت اپنی لاکھ رکعت کے برابر اگر بنانا ہے تو اہل اللہ کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجیے. جمعہ والی صحبت جو ہے آٹھویں دن والی, میں اس کو غنیمت تو کہتا ہوں, غنیمت تو کہتا ہوں, مفید تو کہتا ہوں, مگر کافی نہیں ہے. درمیان ہفتہ میں بھی آنا چاہیے. بعض لوگ یہاں ایسے آتے ہیں ہر جمعے کو آ رہے ہیں سالوں سے لیکن میں ان کو نہیں پہچانتا، لیکن جو درمیان ہفتہ میں دو تین دفعے مل چکے ہیں ان کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ جان پہچان بھی تو ہونی چاہیے، جان پہچان بھی ہونی چاہیے بھائی، ہفتے کے درمیان میں بھی کبھی تنہائی میں تھوڑا سا وقت لیا جائے، کچھ مشورہ لیجیے کہ اللہ کا کتنا ذکر کریں کتنا نہ کریں۔ اسی ہفتے میں مغرب کے بعد وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی اپنی طبیعت سے وظیفوں کی تعداد مقرر نہ کرو، جیسے کوئی مریض کیپسول کا فائدہ دیکھ کر 250 ملی گرام کا دیکھا اس کا، اچھا جب اتنا وٹامن ہے تو ہم کیوں نہ 10-20 کیپسول کھا لیں، اکٹھے ہی وٹامن ہوئی ہو وٹامن ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا ڈاکٹروں سے پوچھ۔ لہذا وظیفے کی تعداد کسی اللہ والے سے، کسی دینی سمجھدار سے یا اللہ والوں کے غلاموں سے مشورہ کر لو، جتنا وہ آپ کی صحت کو دیکھے گا وہ سب سے پہلے تک آپ کے کو دیکھے گا، مصروفیات دیکھے گا اور آپ کے اخلاقیات کو دیکھے گا، اس کا تعلق اس کے بال بچوں سے دیکھے گا، اس کا تعلق اس کے پڑوسیوں سے ماں باپ سے دیکھے گا کہ جناب کا دماغ کتنا معتدل ہے، مزاج اتنا تو وظیفہ نہیں پڑ رہا ہے جس سے مزاج کا اعتدال ختم ہو گیا ہو، مزاج میں گرمی چل رہی ہو، بال بچوں کی پٹائی کر رہا ہے، بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، کاروبار میں گاہکوں سے لڑ رہا ہے، مزاج کا اعتدال فرض ہے کیونکہ اخلاق اچھے اخلاق سے پیش آنا فرض ہے، اذیت پہنچانا مسلمان کو حرام ہے، حرام سے بچنے کے ذرائع فرض ہوتے ہیں۔ لہذا وظیفوں کی تعداد اتنی زیادہ کر لینا کہ جس سے دماغی اعتدال ختم ہو جائے، اخلاق میں کڑواپن آ جائے، غصہ ہر وقت بھرا ہو، نام ہوگا جلال کروا ہوا ہے، ہوگا نفس کا کمال، نام ہوگا نفس کا جلال، ہوگا وہ وظیفے کا جلال ذکر کا، لیکن حقیقت میں نفس کا کمال پوشیدہ ہوگا۔ لہذا اس کا مجھے اتنا زیادہ تجربہ ہے، شیر شاہ کے شاہ دین مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے انتقال کے بعد مجھ سے بیعت ہوئے، مثنوی میری شرح پڑھ کر کہنے لگے وہ تم سے مناسبت معلوم ہوتی ہے، اتنا وظیفہ پڑھتے تھے 70 سال کے بزرگ، ایک دن کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں تو میرا پیر لڑکھڑاتا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں اور ہر وقت طبیعت میں چڑچڑاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا ذرا اپنے وظیفوں کی تعداد تو بتاؤ، تو معلوم ہوا 6 گھنٹہ سوتے بھی نہیں اور وظیفے بہت زیادہ۔ میں نے کہا سب ختم کر دیجیے، آپ بالکل ملتوی کر دو، کچھ نہ پڑھنا، بس فرض واجب سنت موقع پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ کھانے پر دم کرو صبح شام، اور تھوڑا بہت صبح شام کے تینوں پل پڑھ لیا، تلاوت تھوڑی سی کر لو بس، سر میں تیل کی مالش کرو اور سیب کھاؤ اور خوب 6 گھنٹہ سو۔ ایک ہفتے کے بعد آئے کہنے لگے نہ آپ چکر ہے، نہ لو بلڈ پریشر ہے اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی بیٹا نادانی سے اپنے باپ کی زیادہ خدمت کر کے بیمار پڑ رہا ہو تو ابا اس سے خوش نہیں ہوتے بغیر شفقت کے، تو ربا کیسے خوش ہو جائیں گے اس ظالم بندے سے جو زیادہ وظیفہ پڑھ کر اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لہذا قرب نہیں بڑھے گا، دو تو دوری ہوگی۔ ایسے کتنے لوگ ملے جن کا خاندان تنگ تھا ان سے، لیکن جب میں نے وظیفہ کم کر دیا، اعتدال میں آ گئے، مزاج معتدل ہو گیا، ان کے اخلاق سے بال بچے بیوی سب خوش ہو گئے، تو میں اختر کو دعائیں دیں۔ یہ میں کہہ ہی رہا تھا کہ اب وظیفوں کی تعداد اپنے کسی بزرگ سے مشورہ کر لو، خصوصاً جو ذرا طبیب بھی ہو۔ اگر حکیم الامت نے لکھا کہ جو بزرگوں کا غلام اس امت یافتہ ہو مگر طبیب بھی پڑھا ہو تو وہ زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ امراض کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا طب ہے، حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ مشائخ کو تھوڑا سا طبیب ہونا چاہیے، اصول طب کے جو ہیں وہاں یہاں چلتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک صاحب نازم آباد سے آئے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے صاحب بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، میں نے وظیفہ سارا پڑھ ڈالا، کون سی؟ معمولات یومیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، سب جتنا 2000 لا الہ الا اللہ اس میں ہے اور سب پڑھتا ہوں، لیکن اس کا اثر۔ میں نے کہا کسی گروپ سے آپ نے تجویز نہیں کرایا، مشورہ نہیں لیا، یہ تو طب کی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھ دیا، لیکن آپ کو کسی مربی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جب مشورہ نہیں کیا، بس سب پڑھتا ہوں، اور میرے تین جو باتیں تم نے بیان کی سب مجھ پر آ گئی، نقصانات میری بیوی بچے بھی تنگ ہیں میری لڑائی سے، ہر وقت ڈنڈا، ہر وقت غصہ، گھر پورا جہنم دوزخ کا بن رہا ہے، اور کاروبار لاکھوں کا میرا فیل ہو گیا کیونکہ گاہکوں سے بھی لڑنے لگا، مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جلالی ہو گیا ہوں۔ مجھ کو جلال آ رہا ہے, میں بزرگوں میں میرا نام صاحب سنا کرتے ہیں شاہ جلال, بزرگوں کو جلال بہت آتا ہے. ایک صاحب نے الہ آباد میں کہا کہ یہ بزرگ جو قبر میں ہیں ان کا اتنا جلال اور رعاب ہے, رعاب چاہے تھا نا روب نہیں کہ جانا تھا, اتنا رعاب ہے کہ چڑیا ان کی قبر کو فلایا یعنی پار نہیں کر سکتی, کترا جاتا. میں نے کئی دفعہ دیکھا چڑیا بالکل اڑ گئی. جاہلوں کی باتوں میں جلدی نہیں آنا چاہیے. میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چڑیا آسارو گی, ارے بھائی یہ کیا روب جلال ہے. سب سے بڑا روب جلال تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تم سے سلامت رہے تمہاری اذیتوں سے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تصوف, سب سے بڑا کامل درویش وہ ہے جس کی ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو سکتا. یہ کیا ہے وظیفے پڑھ رہے ہو, جب دیکھو جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, لڑ رہے ہو, قتل و خون ہو رہا ہے. چلو نا جو باد صوفی قتل و خون تو نہیں کرتے مگر تلخ الفاظ استعمال کر کے الفاظوں کے تلواروں سے قتل کر دیتے, ایسی بدتمیزی سے ماں باپ سے پیش آتے ہیں, ایسی بدتمیزی سے بیوی کو حقیر کرتے ہیں, اس کے ماں باپ کو ساتھ دوست کو بھی نہیں چھوڑتے جب غصہ کرتا ہے. سو تو اس کو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ تمہاری ان طاقتوں کا جوش خروش کا کیا حال ہوگا. ایک لفظ لکھا جا رہا ہے, ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے یہاں دونوں طرف. یا معافی مانگ لو, تلافی کر لو, اللہ سے دعائیں کر لو کہ اللہ کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکلے کہ قیامت کے دن ہم کو پھنسا. اس لیے دوستو آج میں عرض کر رہا ہوں, میں نے اپنے لڑکے مولانا مذہب صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اب معاملات یومیہ جب شائع کرنا کوئی بھی وظیفے کی کتاب وہاں ایک نوٹ لگانا شرن فرض ہے. وہ یہ ہے کہ کسی شیخ زمانہ زندہ شیخ سے مشورہ کر کے اپنے حالات کے لحاظ سے, ہر شخص کی قوت یکساں نہیں ہوتی. صبح سرحد سے آئے گا ہم اس کو زیادہ وظیفہ بتائیں گے, ہم اس کو گولیاں بھی قبض کی دو دیتے ہیں. اگر یوں لکھنؤ والے کو ایک گولی سے پیخانہ ہوتا ہے تو ہم ان کو تین دیتے ہیں. میرا جس کا مضبوط ایسی محمد علی کے لیے اگر مجھ سے بیعت ہو جائے تو میں اس کو بتاؤں گا 24,000 روپیہ اللہ اللہ کرو, لیکن مجھ کو میرے شیخ نے 1,000 روپے بتایا تھا. آج کل کا زمانہ دوستوں, میں نے ایک دوست سے پوچھا 24,000 روپے سن کے, حالانکہ زمانہ خواجہ صاحب کا زیادہ نہیں گزرا, ابھی خواجہ عظیم الحسن صاحب یا پیجامے سے باہر ہوتے ہیں یا جو ننگے پڑھنے پھر رہے ہیں, آپ ان کو مجبور نہ سمجھیے, سارے پاگل ہیں. مجبور کہیں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, وہ بھی اس کی دلیل ہے. اس کے لیے وہ وقت کے علماء تصدیق کرتے ہیں, اس زمانے کے علماء کہتے ہوں کہ یہ مجذوب ہے. پاگلوں کو مجذوب سمجھنا نہیں, پیچھے درود شریف پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاگل مجذوب کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے درود شریف پڑھتے تو گھوم کے ایسے دیکھ لیتا ہے, ایسے دیکھ لیتا ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں, نہ کہیں قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کہیں فقہ میں, اپنی طرف سے سب بنایا ہوا ہے. اور اگر مجذوب کچھ گالیاں دے دے تو کہتے ہیں اب کام ہو جائے گا. مقدمے کے لیے جانا پہلے ہی تو سمجھا دیتا ہے ایجنٹ جو ہوتا ہے کہ دیکھو جب جاؤ گے مقدمے کے لیے کہو گے تو فوراً وہ تم کو ماں بہن کی گالیاں دے گا, تو سمجھ لو کام بن گیا. جب تک گالی نہ دے ستاتے رہو اس کو. کیا مطلب پاگل کی یہ علاوت ہے؟ پاگل کو جلدی کے بعد گالی تھوڑی دیتا ہے. اس کو جب ستاتے ہیں زیادہ تب مجبوراً ماں بہن کی نکالتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, یہ واقعہ جو ابھی آیا ہفتے کے اندر اسی گھاس پر, تو اس شخص نے رونے لگا. اس نے کہا کہ بھائی ہیں اور وہ یہاں موجود بھی ہیں, اس مجلس میں وہ موجود بھی ہیں, ہنس رہے ہیں, لیکن آپ کسی کی طرف دیکھو مت کہ کوئی ہنس رہا. بہت سے لوگ ایسے بھی میرے تو آپ ہر ہنسنے والے کو وہی سمجھ جائیں گے. وہ بھی ہنس رہے ہیں اپنی اس بات پر کہ فوراً انہوں نے کہا صاحب میں نے سارا معمولات یومیہ پڑھ لیا اور وظیفوں کی تعداد کی زیادتی سے اور کسی بزرگ سے مشورہ نہیں لیا کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے, ہمارا مزاج کیسا ہے, طاقت کتنی ہے, ہمارے مصروفیات کیا ہیں. مزاج سوداوی تو نہیں ہے, مزاج میں پہلے ہی سے حدت اور شدت اور سوداویت تو نہیں ہے. بعضوں کا مزاج پہلے ہی سے گرم ہے, گرمی میں مزید گرمی ہے. دیکھو نا تو کیا ہوگا. معتدل ان کے لیے اعتدال پر رکھنا اپنے کو ہر شخص کے ذمہ فرض ہے. ہر شخص کے ذمہ اپنے مزاج کو معتدل رکھنا فرض ہے, کیونکہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانا حرام ہے. ماں باپ کا ادب, بیوی بچوں پر رحمت, دوست احباب سے ملنا جلنا, یہ جتنے الگ الگ جو بیٹھتے زیادہ خاموش رہتے ہیں اور تنہائی میں رہتے ہیں یہی جلدی بگڑ جاتے ہیں. دوستوں سے ملنا جلنا رہے تو بھی اخلاق میں ہنس بول کر کے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے ایک بات عرض کر دی کہ بھائی کسی سے تنہائی میں مشورہ کر لو کہ ہم کیا کیا پڑھ لیں. لہذا اس مشورے کو یہ اہمیت سے سمجھ لو. بہت سے گھر برباد ہیں اس آج کل, زیادہ طاقت سے زیادہ خشکی بڑھ گئی وظیفہ پڑھتے پڑھتے, دماغ گرم, پتا نہیں چلتا آدمی کو, وہ آدمی کو خود نہیں محسوس ہوتا حرارت کیسے خود سمجھ لے گا؟ تھرمامیٹر لگانا پڑے گا. اللہ والوں اور بزرگان دین کی جو صحبت یافتہ ہیں ان کے پاس جاؤ, حالات پوچھیں گے, کچھ دن ساتھ بھی رہو تو پتہ چل جائے کہ یہ بات ہے. پاگل جتنے پاگل ہیں پہلے میں پتہ نہیں چلتا, کچھ سوالات کے بعد پتہ چلتا. ایک منسٹر گئے پاگل خانہ دیکھنے کے لیے, وزیر, تو ایک پاگل سے پوچھا, بھائی تم پاگل ہو؟ توبہ توبہ, میں کہاں پاگل ہوں, یہ مجھے پاگل خانے میں رکھنے والے پاگل ہیں, میں نے ایم ایس سی کیا ہے, اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا ہے اور ڈبل ایم اے ہوں. کہا اچھا, اور اس کے بعد تم مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا آپ کیا ہیں. کہا میں منسٹر ہوں. اچھا, آپ بھی پاگل خانے میں آنے والے ہیں؟ کیوں, میں بھی پہلے یہی کہا کرتا تھا. لو, چند سوالات سے پتہ چل گیا کہ جناب جواب کیسا. اس ہفتے میں بہت تازہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا چیز عطا ہوتی ہے, جس سے آپ کی دو رکعت ایک لاکھ رکعت ہو جائے, جس سے آپ کا ایک اللہ لاکھوں اللہ کے برابر ہو جائے, جس سے آپ کا ایک آنسو دریا کے برابر آنسو سے افضل ہو جائے, وہ ہے اخلاص اور اللہ کی محبت کا درد. یہی اہل اللہ سے لیا جاتا ہے, چاہے ان کے پاس علم زیادہ نہ ہو. اس لیے عرض کرتا ہوں, اس پر میرا ایک شعر سن لیجیے. خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے عرب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے عرب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے عرب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اور میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. بظاہر تو یہ شعر ہے, مگر میں نے جب یہ حدیث دیکھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند فقراء اور درویش جو اللہ کی یاد میں مشغول تھے, اللہ نے آیت نازل کی, اے نبی جائیے گھر سے بے گھر ہو جائیے, بے آرام ہو کر ان کے پاس بیٹھیے, میرے عاشقوں میں جو مجھے ذکر کر رہے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ نازل ہوئی, یہ رونا ہے ربهم بالغداۃ والعشی, جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے, پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. فاقے سے خال خوش, بال بکھرے ہوئے اور بالکل ایک ایک کپڑے پہنے ہوئے, کپڑا بھی پورا جسم ڈھکا نہیں ہوا تھا, ناف سے گھٹنے تک چھپے ہوئے, مگر ان کی قیمت اللہ کے یہاں کیا تھی. آج ہم بنگلے اور کاروں سے اور ٹیکٹرون کے کپڑوں سے قیمت لگاتے ہیں. ارے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. قیمت ان کی سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا, الحمدللہ میری امت میں ایسے اولیاء پیدا ہو گئے جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ مجھے حکم دے رہا. یہ بندے کیسے تھے؟ یہ بنگلوں کے مالک نہیں تھے, جن کے پاس کاریں نہیں تھیں, اونٹ بھی نہیں تھے, بالکل غریب تھے. جا خود جن سے فاقے سے خال خشک تھی, اشس الراز تھے, تیل گمگی نہیں بال بکھرے تھے, اور جو سوگل واحد تھے ایک کپڑے میں تھے, دو کپڑا بھی نصیب نہیں تھا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی ذات نہیں ہے. اگر کوئی ولی اللہ ہم کو مل جائے تری کہیں جو ایک کپڑے میں ہو, بال بکھرے ہوئے ہوں اور فاقوں سے اس کی کھال خشک ہو رہی ہو, لیکن اللہ کا درد اس کے سینے میں ہو, تو سلاطین کے تخت و تاج بھی وہاں نیلام ہو جائیں گے. اس پر میں نے شعر تازہ کہا ہے اور آپ کو سنا رہا ہوں. شاعری مقصود نہیں ہے, شاعری مد نظر مشکو نہیں, واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. ایک گلگل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. شاہ فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی, شاہ فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. شاعری مد نظر مشکو نہیں, واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. کیا شاعری ہے, سبحان اللہ. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم, سبحان اللہ. اور جب شاہ صاحب کو اللہ کی یاد میں بہت مزہ آتا تھا, خوب روتے تھے, مزہ آ جاتا تھا دعاؤں میں, تب یہ شعر پڑھا کرتے تھے. کیوں باد سبا آج بہت مشکبار ہے, کیوں باد سبا آج بہت خوشگوار ہے, شاید ہوا کے رخ میں کھلی زلف آ رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئے جانا سے یہ ہوا آ رہی, کوئے جانا سے یہ ہوا آ رہی, تو میرے دوست تم نے میں نے بھی دو شعر کہا کہ دامن فقر میں میرے میرا شعر سنو، اللہ کی محبت کا جب درد عطا ہونے کی علامت پیش کر رہا ہوں، جس کو خدا تعالیٰ اپنی محبت کا درد عطا کرتا ہے بادشاہوں کی تخت و تاج اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتے ہیں، اگر حقیر نہیں ہے تو ابھی وہ درد سے ناشنا ہے، سورج و چاند کی روشنی سے زیادہ اپنے قلب میں کو اللہ کی روشنی کو اہمیت دیتا ہے. اب میرا شعر سنیے، اب اسی شعر کے بعد مضمون آپ کی مجلس بھی ختم کر رہا ہوں. آپ کہیں گے صاحب وہ بہت دیر سے شروع ہوتی، جو بات تھی وہ بھی میری ہی بات تھی، آخر میری ہی تقریر تو غصے پر سنائی جا رہی تھی، اب یہ مضمون چھپنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کیجیے اللہ تعالی اس کو یہ چھپ جائے، یہ مضمون عرفات میں بھی اور مختلف جگہوں کا ملا کر کے لکھا گیا جس کو آپ پہلے سن رہے تھے. اب یہ دو شعر میرا سنیے، یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں زندگی آ جائے، جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد بھرا دل نصیب ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگی میں بے شمار زندگی محسوس کریں گے. ان نصیب قتلی حیاتن فی حیات، حیات میں حیات محسوس کریں گے. اب شعر وہ ہے تازہ، تازی جلیبی اچھی ہوتی ہے نہیں بتاؤ بھائی، گرما گرم جلیبی اچھی ہوتی ہے، تازہ شعر بھی جو جب ہوتا ہے تو بے حد مزہ آ جاتا ہے. دامن فقر میں میرے، یہ ہے میرا شعر، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاجے فیصل، دامن فقر یعنی درویشی اور فقیری میں، دامن فقر میں فقیری کے درویشی کے دامن میں سلطان سلاطین کے تاج ہمارے دامن میں چھپے ہوئے ہیں. دامن فقر میں میرے، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاجے فیصل، ذرے درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرے درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. سید سلیمان ندوی نے یہی تو فرمایا تھا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمے دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ کا درد جس کو مل جائے وہ یہ وہ درد نہیں ہے کہ جنا ہاسپٹل جانا پڑے گا. ذرا آپ لوگ ڈریے گا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں دل میں درد جب اٹھتا ہے تو ہم جنا ہاسپٹل جاتے ہیں، یہ کون سا درد یہاں بیان ہو رہا ہے؟ ارے میاں یہ وہ درد ہے جس پر انبیاء مرتے تھے، یہ وہ درد ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی محبت کا درد ہے، اس کو محبت کا نام رکھا ہوا ہے. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاجے قیصری، ذرے درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اب دوسرا سے سنیے، ان کی نظر کے حوصلے، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات، ان کی نظر کے حوصلے، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات، پوچھاتے قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں، پوچھاتے قلب عاشقاں، اللہ کے عاشقوں کی دل کی دنیا آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہوتی. ایک ہاتھیوان بھی جب دوستی کرتا ہے کسی سے غریب سے، جھونپڑی میں اس کا ہاتھی نہیں گھس سکتا تو کہتا ہے دوستی تو کر لی ظالم، لیکن تیرا گھر چھوٹا ہے، ازراہ کرم تیرے گھر کو بڑا بنانا پڑے گا، کیونکہ جب دوستی کر لی تو مجھے کبھی آنا پڑے گا، جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا، لہذا تیرا گھر بنانا پڑے گا، لہذا وہ گھر بڑا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنے لیے منتخب فرماتے ہیں، جس کے دل کو اپنی دوستی کے لیے قبول فرماتے ہیں، اس کے دل کو زمین و آسمان سے زیادہ بڑا بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، قلب کے اندر غیر محدود سی خاصیت پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ والے آسمانوں کو ستاروں کو خاطر میں نہیں لاتے، چاند و سورج بھی ان کو چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. یہ ہے مزہ، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات، پوسعت قلب عاشقاں، پوسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں. اب یہ نعمت کیسے ملے گی؟ یہ سب جو عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے یہ دولت اہل اللہ کی، یہ دولت اللہ کی محبت کی درد کی ہمیشہ صحبتوں سے ملی، بہت جتنے نبی آئے، جب کتاب آئی ہے تو بغیر نبی کے نہیں آئی، لیکن بغیر کتاب کے لاکھوں انبیاء آئے ہیں. یہ سمجھ لو، کتاب جب آئی ہے نبی ساتھ آیا، کتاب بغیر اہل اللہ کے نہیں سمجھ سکتے ہیں، رجال اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے. لیکن بہت سے ایسے نبی آئے جو صاحب کتاب نہیں تھے، پچھلی کتابوں کے پر عمل کراتے تھے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ دولت اور یہ محبت ملتی ہے جمعہ جن کو تجربہ تھوڑا سا ہو چکا ہے، وہ بغیر جمعہ میں آیا ہے ان کو چین نہیں ملتا. کہتے ہیں جب تم چلے جاتے ہو کہیں باہر تو جمعے میں جب یہ ہم کو چٹنی خاص نہیں ملتی تو بہت سی بے چینی رہتی ہے، میں نے کہا یہ تم کہیں کسی اللہ والے کی سن لیتے تو نہ جانے کیا ہوتا، یہ تو ان کے غلاموں کا غلاموں کے غلاموں کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے جان دم دیکھتے ہیں۔ لیکن دوستو اب اس سے اندازہ لگاؤ، جب آٹھویں دن کی تھوڑی دیر کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ تو جنہوں نے 40 دن لگائے ہیں بزرگوں کے یہاں، جنہوں نے زمانہ لگایا ہوا، اور ایک ہفتے کے درمیان میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے، مجمع میں آئے مجمع میں چلے گئے، اب ایک نظر کو 300 حصے میں تقسیم کر کے اپنے اوپر ڈلوا کے چلے گئے، اگر تنہائی میں آتے تو 100% نظر وہ نظر پوری ہی کی پوری پڑتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بزرگوں کے پاس جاؤ تو بڑی جماعت و جتھا بنا کر نہ جاؤ، اس میں تمہارا نقصان ہے، یہ حرص مت کرو کہ ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے، ان کو کہو تم کبھی جانا، مشورہ تو دے دو جانے کے لیے مگر جماعت بنا کر مت جاؤ، کیونکہ اگر جماعت بنا کر جاؤ گے تو اس بزرگ کی نظر 7 آدمی لے کے گئے تو 7 جگہ تقسیم ہو جائے گی، ارے اکیلے جا چپے سے اور ساری پی لیں۔ جب یہ خواجہ صاحب جو چپے چپے پی رہے تھے تو بعض دوستوں نے دیکھ لیا کہ امت سے فیض لے رہے تھے، تو خواجہ صاحب سے خطاب کیا، کیا ہے یاروں کا حق بھی، ارے کچھ تو مجذوب یاروں کا حق بھی، یہ چھپ چھپ کے پینا اکیلے اکیلے، تو بھائی یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ سے جو خطاب کر رہا ہے اپنی عمل کو پیش کرنا میرے آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ میرا عمل ہی اس قابل نہیں، آپ پر اس قابل ہے، لیکن کیونکہ آپ کو کچھ محبت ہے حسن زن لے کر آتے ہیں، اختر نے جمعہ سے یہ حاصل نہیں کیا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، پہلے ہی ملاقات میں 40 دن رہ گیا تھا، 18 سال کی جوانی اور حضرت کا گھر جنگل میں، پہلے ہی ملاقات میں حضرت سے میں نے عرض کیا 40 دن کے لیے حاضر ہوا اختر، حضرت نے بہت خوشی ظاہر فرمائی، اور وہاں نہ کوئی دوست احباب نہ کوئی نہیں کوئی ہنسنے یعنی غپشپ کرنے کے لیے جوانی میں دل چاہتا اپنے دوستوں سے زیادہ، کوئی ایک بار میں ہوں 70 سال کا وہ سراپا درد محبت وقت کا شمس الدین تبریزی، مگر اتنا مزہ آتا تھا جب حضرت سجدے میں روتے تھے راتوں کو، ذکر جب کرتے تھے جب اللہ کہتے تھے تو آنسو یہاں آ کر رہ جاتا ٹھہر جاتا، ان کا درد اور ان کی محبت دیکھ کر معلوم ہوا کہ ہاں اللہ کی محبت کیا چیز ہے، جب وہ تلاوت کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ شامی کباب اور رس ملائی کیا چیز ہے اس کے آگے، اللہ 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 جس وقت وہ اچھل جاتے تھے ہمارے مزے کے، اور کبھی کبھی تلاوت کرتے بھی یہ مصرع پڑھتے تھے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے درمیان میں یہ مصرع پڑھتے تھے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے۔
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا، تمہیں مرنا جینا ہی رہے گا؟
ہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے درویشو فقرا اللہ کی یاد والو، اتنے غریب ہو تم لیکن نبی کی نظر میں تم اتنے قیمتی ہو، اللہ کی نظر میں اتنے قیمتی ہو کہ جس سے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے ان عاشقوں میں بیٹھو، لہذا آپ نے فرمایا اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تو اس حدیث سے میرے شعر کو ملائیے کہ میری زندگی کا حاصل میری زیس کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، اس حدیث سے اس شعر کے تائید مل گئی جس سے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اکثر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس کا مضمون حدیث سے مستند اور مضبوط ہو گیا، اس مضمون سے اس کو تائید مل گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے روح زمین پر ہے خدا، جو بندے بھی تیرے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کو سینوں میں تو نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا، ہماری ان سے ملاقاتیں مقدر کر دے، جہاں بھی ہوں ہمیں ان تک پہنچا دے، اگر ہم ضعیف ہیں نہیں جا سکتے تو ان کے قدموں کو اس خانقاہ میں لا دے، اپنی رحمت سے حرم کے ان کے قدم کو چوم لے، ہم ان کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، اے اللہ نبی سید الانبیاء نے آپ کے عاشقوں کی محبت مانگی ہے بخاری شریف کی حدیث سے، کہ اے خدا مجھے اپنی محبت نصیب فرما، وہ دعا ہی مانگ لیجیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی بخاری شریف کی روایت ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، یہ دعا جو میں کرا رہا ہوں یہ بخاری کے اندر ہے اور حدیث کی دعا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ ہم سب کے سب آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت بھی ہم کو نصیب فرما دے، اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو کہ آپ کی محبت دلانے والے ہیں، اور اپنی محبت ہماری جانوں کو اتنی عطا کر دے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگتے ہیں، اور ان کو تو یہ حاصل تھی، ہم غلاموں کو مانگنا سکھا گئے، اللہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما. حضور عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت اتنی عطا کر دے کہ ہماری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہو. اے اللہ ہم سب کو نبی کی اس دعا پاک کے صدقے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اپنی ہم سب کی جانوں کو اور ہماری خواتین ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں سب کی جانوں کو اتنی محبت عطا کر دے, میری اولاد کو, آپ کی اولاد کو, آپ میرے گھر والوں کو, آپ کے گھر والوں کو, اللہ ساری امت مسلمہ کو اتنی محبت عطا کر دے کہ آپ ہماری جان میں, اب ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں اور اہل عیال سے زیادہ آپ ہمیں پیارے ہوں. اور ٹھنڈے پانی شدید پیاس میں جتنا مزہ دیتا ہے, زندگی عطا ہوتی ہے پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کر, جب ہم آپ کا نام لیں تو اے خدا ایک ایک نام آپ کا ایک مرتبہ اللہ کہنا اتنا مزہ آ جائے کہ ساری دنیا کے سلاطین کی سلطنت و تخت و تاج ہماری نگاہوں سے گر جائے. اپنا اللہم انا نسألک حبک وحب ما یحبک وحب عملی یبلغنی حبک و اللہ مدل حب کا احب الینا من انفسنا ومن اہلنا ومن الماء البارد. یا اللہ اپنی ہماری جانوں سے زیادہ, اہل عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ, پیاس کی حالت میں آپ اس سے زیادہ ہم سب کو محبت نصیب فرما دیجیے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر یہ رب کریم ان کے بن جائے کچھ اسی کی بنائے نہ بلے. ہمارا کام پکارنا ہے, بنانا آپ کا کام ہے, کام آپ بنا دیجیے, نام اختر کے رجسٹر میں چڑھا دیجیے. ہمارے قبضے میں خود ہماری ہدایت نہیں ہے, اگر آپ کا خود اختر کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو مقرر بھی کسی کام کا نہیں, مقرر بھی تباہ و برباد ہو جائے. اے خدا اختر کی بھی حفاظت فرما, میرے دوستوں کی بھی حفاظت فرما. بڑے تو چلے گئے, بڑے بڑے قبروں میں پہنچ گئے, آج بڑوں کے نہ ہونے سے اس وقتی رب کے پاس حسن دم کی راہوں پہ تیرے بندے آ رہے ہیں. گورنر اس میں کافی لوگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے, جیسے جیسے بڑے اٹھ رہے ہیں اے اللہ ہم چھوٹوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. آپ اپنے بزرگوں کی نسبتوں کی لاج رکھ لیجیے اور اپنی رحمت سے سب کا کام, میرا بھی, میرے دوستوں کا, سب کا کام بنا دیجیے. ہم سب کو صاحب نسبت کر دیجیے اور یا دین کا یقین و ایمان نصیب فرما دیجیے. اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرما دیجیے, دشمنوں کی اور غافلوں کی زندگی سے نجات نصیب فرمائیے. سارے پاکستان میں اور سارے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.